الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قابل احترام بزرگ بھائیوں، طلباء طالبات اور معزز دینیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہائی بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرے میں جس قسم کی اصلاح اور درستی کے لیے اقدامات فرمائے اور جس کی وجہ سے بے حد بگڑا ہوا معاشرہ بہت زیادہ سنور گیا، نہایت خراب ماحول نہایت اچھے اور پاکیزہ ماحول میں تبدیل ہوا، اس نے جن چیزوں کا آپ علیہ السلام نے اقدامات کی لائن سے تمام فرمایا، اس میں سے دو تین چیزوں کو علماء نے بہت بنیادی اہمیت دی، ایک جہالت دور کر کے علم روشنی میں لوگوں کو لانے کا، دوسرے بد اخلاقی سے نکال کر حسن اخلاق سے لوگوں کو آرام کرنے کا ہے، اور تیسرے بد معاملگی سے نکال کر وہ پامالی کے نصاب سے نکال کر حسن معاملہ اور حقوق کی ادائیگی کی اہمیت کا اہتمام کروایا، دیدے کی خرابی علم سے محرومی کی وجہ سے، مقصد زندگی کی بے جہتی علم سے محرومی کے سبب سے، اخلاق کا بگاڑ علم سے محرومی کی بنا پر، معاملات کی خرابیاں یہ بھی علم سے محرومی کی وجہ سے، حقوق کی عدم ادائیگی یہ بھی ناواقفیت کی وجہ سے، اسی لیے سب سے پہلا جو تمام ہوا وہ علم کی اہمیت، علم کی فرضیت، اللہ کے مبارک علم کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش، پڑھنے پڑھانے اور تعلیم کی اہمیت پر مشتمل ہی سب سے پہلی آیات تھی، بلکہ آپ مختلف انبیاء کرام علیہ السلام کے ادوار کی خصوصیات پر غور کریں گے تو یہ خصوصیت بہت زیادہ نمایاں آپ کو ملے گی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک علمی دور کی حیثیت سے مانا گیا اور آج تک اس کو یہ تسلیم دیا جاتا رہا ہے کہ یہ علمی دور، اسی لیے اسلام نے علم کی نہ صرف اہمیت بیان کی بلکہ علم معجزہ نبی علیہ السلام کو عطا ہوا اور اس علم معجزے کو لوگوں کے درمیان میں قائم رکھا گیا، اور دیکھتے آپ جا رہے ہیں کہ یہ علمی لائن کا جو غیر معمولی ارتقا ہے، خواہ وہ مادیات کی لائن میں ہو، روحانیات کی لائن میں، لطیف اشیاء کے بارے میں ہو، لطیف چیزوں کے بارے میں، جو ارتقاء اس زمانے میں علم کا ہے کسی زمانے میں نہیں رہا، مخالف صاحب کے شان کی پرستش کرنے والے ابھی یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ شان کے اوپر قدم رکھے، اسلام نے یہ بتایا نہیں، وہ خود کسی کے آگے سجدہ ریز فرمایا، نہ سجدہ کرو سورج کو نہ سجدہ کرو شان، وہ بھی اللہ کی آیات میں سے ایک آیت، فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ جُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، چاند بے نور ہو جائے گا، چاند و سورج اکٹھے ہو جائیں گے، ایسی صورت میں معلوم ہوا کہ وہ بھی بندگی میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی مخلوق، وہ بھی کسی کے حکم کے تابع ہیں، انہیں دکھائی جائے دینے والے خوبی اور پھر رہنے والے نہیں، تو ہی لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا، تو یہ اس کے اوپر جا کے قدم رکھنے کی سوچ، ورنہ تو تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ نہ صرف قدم رکھے بلکہ جھنڈے گاڑ دیے جی، اور فلائٹنگ شروع ہو گئی، مادی لین کا ارتقا ہو، معنوی روحانی کا انقلاب، عظیم شیعہ کا، تصویر شیعہ کا، سارا جو انقلاب ہے وہ سب اسی اسلام کی دین ہے. نئی نئی چیزیں انسان سواریوں کے لیے استعمال کرے گا، اس کا سینس بھی ملا قرآن شریف. صدیوں پہلے حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا مقاصد بیان کیا، فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایسی سواریاں ہوں گی جو بہت طویل عرصے میں بہت طویل مسافت طے کر دیں گی اور وہ اپنے ذات سے جاندار نہیں ہوں. قرآن پاک اس کا ذکر آیا ہے، الخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینا ویخلق ما لا تعلمون، پیدا کرے گا ایسی سواریاں جو تم نہیں جانتے. سوار ہونے کے لیے بھی، زینت کے لیے بھی، خیل، بغال، حمیر، سوار ہونے کے لیے بھی زینت کا سامان بھی، ایسے ہی سوار ہونے کے لیے اور زینت کے طور پر بھی نئی نئی وہ چیزیں وجود میں آ رہی ہیں جو اس زمانے میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. بخول ہمارے استاد محترم نے فرمایا کہ اس زمانے میں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ ایک بڑی سی بندی بنا دی جائے اور دو گھوڑوں یا دو اونٹوں کو ایسا باندھ لیا جائے جیسے موجودہ زمانے میں بندیوں کو دو بیلوں کے سے باندھ دیا جاتا، دو بیل وہ بندیوں سے باندھ لیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر ایک ٹرک بھرا سامان بھر لے کے جاتے ہیں، کھینچ لے کے جاتے ہیں. وہ بھی بات سوچی بھی نہیں تھی اس زمانے، لیکن اس زمانے میں قرآن پاک نہیں آیا اتنا بھی. یہ انقلاب مادی لائن کا ہی آپ ہی کے توسط سے آیا. اور پھر صحیح عقیدہ کیا ہے وہ معلوم، جو مخلوق ہے وہ معبود نہیں ہو، جو معبود ہے وہ مخلوق نہیں. یہ فرمایا لم یلد ولم یولد، مخلوق نہیں. اور جو پیدا ہوا ہے، پیدا کرنے کی صلاحیت جس میں نہیں ہے، کیا وہ پیدا کرنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ فرمایا قرآن پاک میں افمن یخلق کم اللہ یخلق، جو پیدا کرتا ہے کیا اس کے جیسا ہو سکتا ہے جو پیدا نہیں کرتا؟ یہ جگہ استفام انکاری، ہم خلقوا من غیر شیء ہم هم الخالقون، مخلوقات معبود نہیں ہو سکتے. یہ علم دیا اس کا، تو عقیدے کی خرابی، اعمال کی خرابی، اخلاق کی خرابی، حقوق سے متعلق اس نے سلوک کی خرابی، یہ سب کے سب جہالت کی وجہ سے ہوتی ہے. اسی لیے اسلام نے پہلی جو بنیادی چیز انسانوں کے سامنے رکھی وہ علم ہے. اس لیے عزیز طلباء اور طالبات، آپ اس دور کی قدر کی، جو علم کے حاصل کرنے کا دور ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی اور بہت غنیمت لمحات ہیں زندگی. جتنا سیکھ سکتے ہیں سیکھیں، جتنا علم بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں، جس قدر علمی اعتبار سے ترقی کر سکتے ہیں کریں. بچوں میں چھوٹوں کی تعداد زیادہ بڑوں کی کم ہے، غالباً بچیوں میں بڑوں کی تعداد زیادہ چھوٹوں کی کم ہوگی. آپ زیادہ توجہ دیں، جو باشعور ہیں، کہ یہ جو آپ کا دور ہے زندگی کا، یہ قیمتی دور، اس سے اچھے لمحات پھر زندگی میں کبھی آنے والے نہیں. کوئی وقتی خوشی تو آ سکتی ہے، جیسے جو وقتی خوشیاں آتی ہیں وہ سرور و شہر غموم و دہر کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک مہینے کی خوشی زندگی بھر کا غم سب حیثیت، اس سے قیمتی دور کو دوسرا نہیں ہے. طلبہ طالبات کے لیے آپ کو غیر معمولی علم سے دلچسپی لینی چاہیے، غیر معمولی محنت سے آپ کو علم حاصل کرنا ہے اور روز بروز علم میں ترقی بڑھوتری کا اہتمام کرنا، ورنہ ہم لوگ قطرہ دو قطرے پہ مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ دنیا کے سلسلے میں تو یہ اچھا تھا کہ آدمی مختصر سے دنیا پر قناعت کر لیتا، لیکن علم کی دنیا میں قناعت کرنے کی اجازت نہیں ہے، بڑھتے رہنا ہے، بڑھتے رہنا. کیا کیا چیز کا علم آپ کو حاصل کرنا ہے اور کس قدر گہرائی کے ساتھ میں حاصل کرنا ہے، یہ پوری تفصیلات سے اس موقع پر نہیں سنائی جا سکتی. آپ کو پوری اسلام کی ترجمانی ہر قسم کے طبقے کے سامنے کرنی ہے، دنیا دار طبقے کے سامنے بھی، دین پسند طبقے کے سامنے بھی، عصری تعلیم یافتہ کے سامنے بھی، کاروباری کے سامنے بھی، مختلف مسالک والوں کے سامنے بھی، مختلف نظریات والوں کے سامنے بھی، باطل نظریات والوں کے سامنے بھی، ناقص نظریات والوں کے سامنے بھی، افراد کا مزاج والوں کے سامنے بھی، تقریر کا مزاج والوں کے سامنے بھی، سب کے سامنے آپ کو اسلام کی ترجمانی کرنے کی ہے. اب یہ حساب سے آپ سوچئے کہ آپ کو کس قدر محنت کی ضرورت. اور اس دور میں پہلے مشہور تھا چومکھی لڑائی ہو، اب تو شش مکھی ہو گئی. چاروں طرف سے حملے، خاص ساتھیوں کو پریشان بھی ہوتی، ارے سب مل کے ہمارے اوپر ہی کرتے حملے، وہ بھی. ایک بزرگ سے کہا گیا صاحب سو ہمارے پیچھے کے واسطے پڑے ہوئے، مطلب ہمارے پیچھے کھڑے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کناروں پر ہیں، اپن بیچ میں ہیں، اور رائے اوسط کی کامیابی گرا. کوئی افراد کے کنارے پر ہے، کوئی تقریب کے کنارے پر، اوسط راہ پر کوئی نہیں. اس لیے بہت غیر معمولی محنت کرنی ہے عزیز بچوں کو. اور اس کے بعد سے ایک چھوٹی سی گزارش ہمارے اساتذہ کرام سے بھی ہے کہ ہم کو یہ ذہن میں رکھے، ان طلبا کی تربیت کرنے کا اہتمام کرنا ہے کہ یہ بچے ہم نوعی انداز سے قوم و ملت کی خدمت کے واسطے تیار ہوں. ایک اہتمام تو یہ کرنا ہے، ترتیب بھی کچھ ایسی بنانے کی ہے، ابھی سے بچوں کو کم از کم ابتدائی لین کے اندرون سے ہونے والے حملوں کا جواب دینے کی صلاحیت ان کے اندرون میں پیدا ہو. داخلی فتنے، خارجی فتنے، دونوں فتنوں کا انسداد کرنے کی صلاحیت ہمارے بچوں میں پیدا ہو جائے. اس لیے پڑھائی کے زمانے میں ان بچوں کا تھوڑا سا مزاج سے استاد آگاہی حاصل کرنے کی فکر کرے. کسی کا مزاج کچھ ہوتا ہے، کسی کا مزاج کچھ ہوتا ہے، کسی کی کسی فن سے مناسبت دکھتی، کسی کی کسی فن سے مناسبت دکھتی. تھوڑا سا حصہ اس مقصد کے واسطے آدمی فارغ کرے تو وہ بچے کو تھوڑا سا ٹائم، چند برس جب وہ آپ کے پاس میں ہے تو وہ فیلڈ میں وہ کرامت پرزہ بن جائے. چلیے ایک کیفیت میں نے دیکھی، ایک صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ صاحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ کے نام بہت سارے بیان فرمائے گئے ہیں بڑی مقدار میں. ایک عدد ہمارے ایک بزرگ نے لکھا تو مخالفین میں سے ایک صاحب نے لگا کہ اتنی بڑی تعداد تو بہت دور کی ہے، کوئی 50 نام بتا دو. ایک بچے کو اتنے فر فر 50 نام سنا دی، ذوق رہتا ہے بچہ، اور پورے اہتمام و سلیقے سے بات کر کے اس نے سنائے. دعویٰ کرنے والے نے کہا تھا کہ صاحب 50 نام سنا دو میں غائب ہو جاؤں گا اور اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا. اس نے کہا کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے، آپ اپنی بات پر قائم رہیے. اور پھر اس کے بعد میں اس نے کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے اس نے نام سنایا. چھوٹا سا بچہ ہے، ایک ذوق ہوتا ہے بچوں میں، اگر ہم اس کو استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ولذیذ. پتہ نہیں ان میں سے کون کون دین کی مختلف جہتوں سے خدمت کرنے کے لائق بنے گا اور غیر معمولی کارنامے انجام دے گا. اس کی بنا پر تھوڑا سا اس سلسلے میں دلچسپی لینے کی گزارش ہے ہمارے ارباب سے. اور اس سے بھی پہلے درجے کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو چھوٹی موٹی ہوتی ہیں، لوگ مسائل اٹھاتے رہتے ہیں، ان کے لیے ان کو تیار کیا جائے. پہلا انقلاب، علمی انقلاب. جو انقلابات والے اقدامات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ان میں سے ایک اخلاقی معاشرہ کی اصلاح ہونا نا، اصلاح معاشرہ، اصلاح معاشرے کی تو بنیادیں ہی ہیں. اس وقت میں زندگیاں اچیرن جو بنی ہوئی ہیں، دل جو ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو ایک دوسرے سے بیزاری کا ماحول ہے، اور دلوں میں رنجشیں ہیں، دورتیں ہیں، دلوں میں دوریاں ہیں، دل پھٹے ہوئے ہیں، الفت باقی نہیں رہی اس وقت میں لوگوں میں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر باقی نہیں رہا. حدیث میں آتا ہے لا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف، اس میں کوئی خیر ہی نہیں ہے. وہ کسی سے الفت نہیں رکھتا اور اس سے کوئی الفت نہیں رکھتا. اپن کسی کے نام میں جاتے نہیں، کوئی اپنے نام میں آنا نہیں، مزاج بنا کے یہی مانا تو ہوگا نا. الفت مانا، الفت مانا جوڑنے کے آتا ہے نا، یکجا کرنے کے معنی میں آتا ہے، تعلق کے معنی میں آتا ہے، ایک دوسرے سے محبت کے اظہار کے معنی میں آتا ہے. اللہ کا بینا قلوب شریف میں آیا ہے نا، اپنے دلوں میں الفت ڈال زور پیدا کرے. تالیف کسے کہتے ہیں؟ مختلف بزرگوں کے لکھے ہوئے شہکاروں کو جوڑ کر ایک جگہ کر دیا, اس کا نام ہے تالیف. الفت تو اسی سے حدیث میں آتا ہے کہ جس میں الفت نہیں اس میں کوئی خیر ہی نہیں. یہ جو اس وقت میں کیفیت ہے, یہ ساری کی ساری تین ہے بد اخلاقی, کشیدگی, بوری, تنفر, عداوت, بول, کینا, کفر, یہ سب کے سب بدگمانی, بدزنی, سب کے سب بد اخلاقی کی دین ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیا, جاننے والوں کو ملا دیا, ایک دوسرے کے جان کے پیاسوں کو ایک دوسرے کے اوپر جان نشاور کرنے والے بنا دیے, درسوں کی لڑائیاں ختم کروا دی, مال کے بارے میں بے راہ روی کے شکار لوگ جو ایک دوسرے کے اوپر اپنا حق جتاتے تھے, جو حق سے زائد مال تھا اس کو معاف کروا دیا, اتنا قرضہ دیا تھا اتنا واپس کرنا, سود لینے کا مزاج تھا ختم کر دیا تھا. سب سے پہلے اس کا آغاز اپنے خاندان کے افراد سے کیا تھا. بد اخلاقی یہ ہر خرابی کا زینہ بنتی ہے, اس کی بنا پر دوسری چیز اخلاق کی بہتری. حدیث میں آتا ہے کہ حقیقی مسلمان ہوئے ہیں جس سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. کسی کو تکلیف نہ پہنچے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, سوچتے کہ دو قسم کی حدیثیں آئی ہیں, ایک ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ, اور ایک ہے المسلم من سلمہ الناس, سارے لوگ محفوظ ہیں. سوچتے کہہ رہا ہوں کہ جس سے کسی کو تکلیف نہ ہو, نہ ایک حق کی چیز ہے آپ وہ تکلیف محسوس کر رہے ہیں. ایک آدمی سال کے طور پر آپ نے کسی آدمی کو آپ نے دیکھا کہ بھائی وہ نماز کا وقت ہو گیا, دان کی آواز اس کے کان تک پہنچ رہی ہے, اور وہ کریمے والا ایمان والا ہے, آپ اس سے کہہ رہے ہیں بھائی نماز کا وقت ہو گیا چلیے, اب وہ اس سے تکلیف محسوس کر رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ ایک بھی تکلیف محسوس کرنے کی تو چیز ہے نہیں, تو یہ ایسی تکلیف مراد نہیں ہے, ضرورت قدم کی تکلیف. اسی طریقے سے کسی ساتھی نے کسی ساتھی سے خیر خائی میں ہمدردی نے کہہ دیا کہ تمہارے یہ تمہارا یہ جو عمل ہے نا یہ شریعی نقطۂ نظر سے صحیح نہیں ہے, آپ اسے آئندہ احتیاط کیجیے, اب وہ تکلیف محسوس کرے صحیح نہیں ہے, باقی تو نا غلطی ہے تو غلطی ماننا چاہیے, ان سے شکریہ ادا کریں گے اور آپ کو شکریہ. اتنا ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ کو خطبے کے درمیان میں عورت نے ٹوک دیا تھا, یہ تکلیف کی بات تھوڑی ہے, تو اسے شکریہ ادا کیجیے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کی پیشانی کے اوپر کوئی داغ دھبا لگا ہوا ہے, دیکھے تو برا دکھ رہا, آپ اپنے کو نہیں دکھ رہا, اپنے کو نہیں دکھ رہا, سامنے والے نے کہا ارے بھائی یہ پیشانی کو کیا لگا رہی ہے, بہت خراب دکھ رہا, نکال دو پوچھ دو اسے, نہیں نہیں تم بولے کیسا, کہیں سنے ایسا, تم بولے کیسا, کہیں سنے ایسا, ایسا سنے ہوا تو شعر کہنا لوگ بہت مشکل سمجھتے, تو بیٹھے بیٹھے شعر ہو گیا نہیں. تکلیف سے مراد وہ ہے جس میں استثناء الا بحق الاسلام, اسلامی حق ہے آپ کو کچھ روکنے کا ٹوکنے کا, اسی صورت میں آپ نے ان کو بتایا, باقی غلطی بتائی نہیں ہے وہ بات بتا دی. جیسے مثال کے طور پر آپ کی کوئی چیز گئی, آپ کے پاس تحقیق ہے نہیں, آپ نے کسی دوست سے بول دیا تمیز لینا ہے اور دوسرے کون لے کے, تحقیق نہیں ہے کچھ نہیں ہے, تمیز لینا کیسا بول دیا بھائی, وہ کیا کہے گا کہ وہ میرے ساتھ میں نہ بدگوا بھی کیا, حالانکہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, اس کو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی, یہ تکلیف بجا ہے کہ نہ حق کہہ دیے. جیسے آپ اپنے گھر میں اپنے بچے کے کوئی عقیقہ وقیقہ کر رہے ہیں, گھر میں جو ہے وہ بڑی زور سے جائز چیز سے بہترین منظومات, بہترین نعتیں بہت بڑے ساؤنڈ سے لگا دی, بازو والا بولا کہ بھائی ساؤنڈ کم کرو, اور آپ ناراض ہو گئے, ہماری خوشی دیکھی نہیں جا رہی. ارے خوشی دیکھی نہیں جا رہی کا مسئلہ نہیں ہے بھائی, مسئلہ شریعت کے جواب سے دیکھ, کیونکہ آپ کے گھر میں خوشی ہے آپ گھر میں خوشی بناؤ, پورے محلے والوں کی نیند کئی کو خراب کر رہے ہیں, اگر وہ یوں کہتا ہے تو اس سے ناراض ہونے کی بات تھوڑی ہے, تو صحیح بات کہتا ہے کہ بھائی آپ اپنے گھر میں اپنا کام کرتے ہیں, تقریب کریے, یہ کیا ہے کہ ذرا آپ اتنا بڑا ساؤنڈ لگا دیں کہ پورے محلے والوں کو پریشانی ہے. دوسری چیز ہے اخلاق, اپنے سنوارنے کی ضرورت, اور مختصر سی بات تیسری یہ ہے کہ بھائی اپنے کو یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے, عام طور پر انسانی ماحول میں انسانی معاشرے میں بگاڑ جو پیدا ہوتا ہے ان کے حقوق کو متاثر کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے. ہمارا حصہ نہیں دیے, ہمارا حق نہیں دیے, ہماری میراث نہیں دیے, ہمارا دیا ہوا مال ہم کو نہیں دیے, ہم نے چیز خریدی تو ہم کو خراب چیز دیے, ہم نے کوئی چیز بیچی تو ایک کہہ کر ایک چیز بیچ دی. یہ جو غلط اقدامات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں نفرتیں, عداوتیں, بغض, بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس لیے حقوق اسلام اور حقوق مخلوقات اس کی ادائیگی کی بڑی اہمیت اسلام نے. اور آج یہ تینوں قسم کی کمزوریاں ہمارے اندرون میں عروج پر, نہ علم ہے, نہ اخلاق ہے, نہ معاملات کی. بھائی صورت معاشرہ درست ہو جائے تو کیسے ہو جائے؟ یہ معاشرے کو اگر درست کرنا ہے تو یہ جو ہماری آنے والی نسل ہے, جو طلبہ طالبات ہیں, ہم ان کو اس رخ پر ان کی تربیت, یہ صفات کو لے کر یہ لوگ یہاں کی چہار دیواری سے نکلے اور اپنے ماحول میں یہ ان صفات کے ساتھ میں رہے. مثلا بچوں اور بچیوں کو ملا کر 1000 بچے پڑھتے ہوں, 800 بچے بچیاں پڑھتے ہوں, تو ایسی صورت میں اگر یہ محنت کریں گے, ایسی صورت میں آپ دیکھیں گے کہ صاحب 10 10 15 15 بھی ایک ایک کے توسط سے صحیح ہونا شروع ہو گئے تو کتنی بڑی تعداد صحیح ہوگی. اتنی بڑی تعداد کو دیکھ کر جو لوگ درست ہوں گے ان کی تعداد اس قدر بڑھے, اور ہر ہر مدرسے میں اگر اس کا لحاظ شروع ہو گیا تو آج ماشاءاللہ پڑھنے والے طلبہ طالبات کی تعداد ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں, کالجوں میں نہیں, دینی مدرسوں میں. آپ سوچیے کس قدر بہترین تبدیلی اس انداز سے محنت کے نتیجے میں سامنے آ سکتی. اس کو سامنے رکھ کر اپنے کو محنت کرنی ہے, اور محنت کرنے میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میری رعایت کتنی کی جا رہی ہے جو اس کی محنت میں کروں. لیکن میری محنت دنیا کو پیش نظر رکھ کر نہیں ہے, میری محنت آخرت کے پیش نظر رکھ کر, میری محنت دنیا کی نعمت کی بنیاد پر نہیں ہے, میری محنت آخرت کی نعمت کی بنیاد پر, میری محنت نفس کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی بنیاد پر نہیں ہے, میری محنت تو اپنے رب کو راضی کرنے خوش کرنے کی بنیاد پر ہے. اور میری محنت وقتی فائدے کے لیے نہیں ہے, میری محنت تو ابدی فائدے کے لیے. آج سے 1500 سال 150 سال پہلے ہمارے ایک بزرگ کی تنخواہ غالباً 20 روپیے, اس لیے کہ یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے. اس وقت کہ ہمارے والد بزرگوار کی ابتدائی سیلری بھی 20 روپے تھی, 40 روپے تھی, 150 سال پہلے کم, بلکہ اس سے بھی کم. اس زمانے میں دوسری جگہ سے پیشکش ہوئی تھی 300 روپے دیں گے, نواب صاحب کی طرف سے پیشکش ہو گئی تھی 300 روپے, 20 روپے تنخواہ, 300 روپیے دیں گے بول کے پیشکش ہوئی. میں نے کہا کہ بھائی یہ 30 روپیے ہی میری ضرورت پوری ہو کے بچ جا رہے ہیں, تو بڑھ کے لے کے میں کیا کروں؟ وہ تو خدمت کرتے تھے, پھر ایسی ایسی خدمت کی کہ اپن زندگی بھر ان کی بہت سی لکھی ہوئی کتابوں میں سے ہم لوگ کسی ایک کتاب کے کسی آدھے حصے کو پوری زندگی محنت کر کے نہیں لکھتے, اس کی محنت کرے. اس لیے معزز طلبہ طالبات, آپ حضرات سے گزارش یہ ہے کہ آپ یہ تین تبدیلیاں اپنی زندگی میں لاؤ. روزانہ علم بڑھاؤ, روزانہ اخلاق بہتر سے بہتر بنانے کی جدوجہد کرو, اور ایک دوسرے کے ساتھ اچھے سے اچھا سلوک, حسن اخلاق, یہ اس کی فکر کرنا چاہیے. اور ذرا ذرا سی باتوں میں الجھ پڑنا ٹھیک نہیں, ورنہ بچے بچیاں اپنی اپنی کلاسوں میں یا آرام کے تھوڑا سا جو وقفہ مل جاتا ہے اس میں میری جگہ تم کیسا بیٹھے, میری جگہ تم کیسا بیٹھے, اس قسم کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لڑتے پھرتے رہتے. پتا نہیں یہ تجویز و قرآن کے بچے بچیاں اپنے اپنے سکیور و اناس کے دائروں میں اس قسم کی لڑائیاں کرتے ہیں یا نہیں کرتے. وہ مختلف مدرسوں کے حالات سننے میں آتے ہیں تو بول رہا ہوں میں, ذرا ذرا سی بات پہ لڑ لیتے جگہ. اگر ہمارا ضرب اتنا چھوٹا ہوں گا تو ایسی صورت میں بڑا کام کیسے لیا جائے؟ بڑا کام ہونا ہے تو ذرا ضرور سے بڑا رہا. بہرحال یہ جو تین باتیں آپ حضرات ذہن میں رکھیں معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کی بڑی اہمیت ہے. تعالیٰ اپنے کرم سے صحیح معاملے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انا نسألک الہدیٰ والتقیٰ والعفاف والغنیٰ. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا من الراشدين، وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين، والحمد لله.